إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک بڑی عظیم الشان حدیث مروی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے نفع بخش علم سے بھر دیا تھا اور بہت ہی نفع بخش علم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. ان کا اپنا قول ہے, توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يطير بجناحيه الا اعطانا منه علما, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں چھوڑ کر گئے کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کا بھی علم دے گئے. فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کی بھی خبر دے گئے. ان کے اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر علم عطا فرمایا تھا. بہت سا علم نافع ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے, اور علم نافع وہ علم ہوتا ہے جس کا نفع اور جس کا فائدہ مرنے کے بعد ہو. مثال کے طور پہ ایک بار پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مجلس میں ایک سوال کیا, من یضمن لی واحدا اضمن لہ الجنہ, کون ہے جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے حریص تھے طلب علم کے اور حصول جنت کے، انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا، حالانکہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضمانت لینا چاہتے ہیں. فوراً تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسأل الناس شيئا، جو ضمانت میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرنا. صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، لوگوں سے نہ کرنا. اگرچہ اس کا جواز ہے کہ لوگ جو چیز دے سکتے ہیں وہ ان سے مانگی جا سکتی ہے، کسی سے کہا جا سکتا ہے مجھے پانی پلا دیجئے، لیکن فرمایا کہ جو ضمانت میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اس قسم کا سوال بھی لوگوں سے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے کرنا. تو یہ بڑا ہی نفع بخش علم ہے. یہاں جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے. نفع بخش علم وہ نہیں ہوتا جس میں منطقی اور فلسفی موشگافیاں ہوں، مسجع اور مقفع عبارتیں ہوں، اور کھوکھلے قسم کے نکتے ہوں، جاہل قسم کے لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے، بلکہ نفع بخش علم تو وہ علم ہے جو مرنے کے بعد یوم المعاد انسان کے کام آئے، جس میں اللہ کی رضا ہو، اس کی رحمت کا حصول ہو، جنت کا حصول ہو، جس میں انسان کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے. یہ نفع بخش علم ہے. اور یہ بڑا سادہ سا، سیدھا سا، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک بڑے ہی روشن اور واضح راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے. یہ ہمارا علم ہے، نفع بخش علم، جس میں کوئی چوں کے چنانچہ نہیں ہے. یہ علم نافع ہے. تو اسی علم نافع پر مشتمل ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس کا شروع میں ذکر کیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما یروی ربہ، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان وہ ہے جو آپ خود اپنے رب سے روایت کیا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اپنے رب سے روایت فرما رہے ہیں. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس کو پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے. ایک ایسی سند جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سند نہیں کر سکتی، کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے روایت فرماتے ہیں. یعنی بیچ میں جبریل امین کا واسطہ بھی نہیں ہے، ورنہ پورا سلسلہ وحی جبریل امین لے کر آئے رضی اللہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن یہ حدیث قدسی اس لحاظ سے بڑی ہی لذیذ اور انتہائی ایسی حدیث جو ایک حدیث کا ذوق رکھنے والے کے ذوق کی بڑی اعلیٰ تسکین ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے اسے روایت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما فیما بینکم فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے اپنی ذات پر اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں اس ظلم کو تمہارے مابین بھی حرام قرار دیتا ہوں. فلا تظالموا, تم قطعاً ظلم نہ کرنا. میں نے یہ ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بہت زیادہ تسلی اور تسکین کا باعث ہے کہ ہمارا خالق اور مالک فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا. اس کا ظلم کو حرام کرنا ہماری یا مخلوق کی کسی مجبوری کی بنا پر نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے مجبور نہیں کر سکتی, بلکہ اس کا ظلم کو اپنے اوپر حرام کرنا اس کے اپنے اختیار سے ہے. وہ کسی کا مجبور نہیں ہے, یہ اس کا اپنا فعل ہے, اپنا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر جو چاہے ذمہ داری لے لے, اپنے اوپر کسی چیز کو فرض کر لے, کسی چیز کو حرام کر لے, اور یہ ایک بڑا ہی تسلی کا پہلو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو اور اس کی اطاعت کرنے والوں کو. روز اول سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس ذات کے سامنے ہم نے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے, وہ ظلم نہیں فرماتا. جہاں ظلم کے اندیشے ہوتے ہیں وہاں عمل کی کوئی اساس نہیں ہوتی, اور وہاں ایک مستقل عجیب و غریب خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی ہے, جیسے دنیا کے بادشاہ یا حکام اگر ظلم پر آمادہ ہو جائیں تو ان کا ظلم ان کی رعیت کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, کاروباری لوگوں پر ٹیکس لگانا, یہ ظلم کی ایک بڑی بھونڈی مثال ہے. کسی حاکم کو کسی بھی نوعیت کا ٹیکس لگانے کا کوئی اختیار نہیں, یہ شرعاً ظلم ہے جس کا حساب دینا ہوگا. جو حاکم ٹیکس لگاتا ہے اس کے اس گناہ کو زنا سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے, جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مائز اسلمی جن سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے انہیں رجم کر دیا جائے, رجم کر دیا گیا, سزا قائم ہو گئی، اللہ کی حد نافذ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لقد تاب توبہ لو تابها صاحب مکس لوسعته، ماعز ایسی توبہ کر گیا کہ یہ توبہ اگر وہ حاکم کر لے جو ٹیکس کھاتا ہے، رعیت پر ٹیکس لگاتا ہے، اگر وہ حاکم بھی کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے. معنی جو حاکم ٹیکس لگاتا ہے اس کا یہ گناہ ایک زانی اور بد کردار سے بڑا گناہ ہے. تبھی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس کے گناہ کو زانی کے گناہ سے بڑھا کر پیش کیا ہے. اور جبکہ شریعت نے نظام زکوٰۃ دیا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کی بہت ہی قوی اساس ہے، تو اس نظام زکوٰۃ سے انحراف کر کے خود ساختہ ٹیکس لگانا، اس میں دو گناہ اور ہیں، ایک شریعت سے انحراف کہ زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی، دوسرا شریعت کے مقابلے میں اپنا خود ساختہ نظام اور خود ساختہ شریعت ٹیکسوں کی صورت میں. تو ایسا حاکم ایک بڑا مجرم ہے، باغی ہے، جو کسی بھی نوعیت کا ٹیکس لگاتا ہے. تو جس حاکم سے ظلم کے اندیشے ہوں وہاں معاملے ابتر ہو جاتے ہیں، صورتحال بگڑ جاتی ہے. اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کے سالکین کو یہ تسلی دی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا. بڑی عجیب تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی شخص کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی شخص کوئی چیز حرام کر سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت خود اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر لے یا کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لے، یہ اس کی رحمت کی وسعت کی دلیل ہے. جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمۃ، اللہ نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا. کتنا عمدہ اسلوب بیان ہے کہ اللہ رب العزت نے رحم کرنا اپنے بندوں پر، مخلوقات پر، اپنے اوپر فرض کر لیا، کسی کے کہنے پر نہیں، بلکہ یہ خالق کائنات کا اپنا اختیار، اپنی مرضی ہے. جو اللہ رب العزت کی محبت اور شدت رحمت کی دلیل، صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد فما حق العباد علی اللہ، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اب اللہ کا بندوں پر حق سمجھ میں آتا ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پیدا کرنے والا، دینے والا، وہ اپنا حق بندوں پر نافذ کر سکتا ہے. لیکن بندوں کا اللہ پر حق، بندے مخلوق محض، مملوک محض، خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت ہی نہیں، اس مخلوق کا اللہ پر حق، یہ بڑی عجیب تعبیر ہے. لیکن یہ ہمارے پروردگار کی وسعت رحمت کی دلیل ہے، یہ حق اس نے خود اپنے اوپر اپنے بندوں کا قائم کر لیا، نہ کسی کے اصرار پر، نہ کسی کے مجبور کرنے پر، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے. اس میں اصل نقطہ یہ پنہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق اپنے اوپر قائم کر لیا بڑا اہم حق لگتا ہے. چنانچہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اَن يَعْبُدُوهُ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ایک حق. اور دوسرا حق کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس حق میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی دو حق ہیں، ایک حق نہیں، دو مستقل مسائل ہیں، توحید نفیت و اثبات. توحید میں اس بات کا پہلو یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور نفی کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. پوری زندگی اگر اللہ کی عبادت کرتے رہو گے یہ توحید ناقص ہے. جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ ہو، نفی نہ ہو، تب توحید کا کمال حاصل ہوگا. یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے. اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اللہ نے اپنی مرضی سے ایک حق بندوں کا اپنے اوپر قائم کر لیا کہ جو بندے پوری زندگی توحید پر قائم رہیں گے اور شرک نہ کریں گے، اور اگر ہو گیا تو توبہ کر لیں گے، پچھلا معاملہ صاف کروا کے آگے پوری زندگی استقامت علی التوحید پر گزاریں گے، تو ایسے بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ انہیں کبھی عذاب نہ دے، جہنم میں نہ جھونکے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا جائیں. یہ ان بندوں کا اللہ پر حق ہے. یہ حق کسی نے مقرر نہیں کیا، یہ اس کا اپنا اختیار، اپنی مرضی ہے. نقطہ یہ ہے کہ یہاں عظمت توحید آشکارا ہوتی ہے کہ جو بندے اللہ کی توحید کا حق ادا کریں، شرک سے بچیں، وہ اللہ کے اتنے عظیم ہیں کہ اللہ خود ان بندوں کا حق اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے کہ مجھ پر یہ اب یہ بات فرض ہو گئی کہ ایسے بندوں کو کبھی عذاب نہ دوں. یہ تسلی کا بڑا عجیب پہلو ہے. اور یہی معاملہ یہاں پر بھی کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا. ولا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس قسم کی صفات میں حق ادب یہ ہے کہ جس عیب اور نقص کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جا رہی ہے، ظلم ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، اللہ اس سے پاک ہے، جس نقص اور عیب کی اللہ سے نفی کی جائے گی، جو اس کی ضد ہے اور جو صفت اس کے مقابل ہے، اسے پورے کمال کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہوگا. اللہ ظلم نہیں کرتا، اتنا کافی نہیں، بلکہ ظلم کی ضد عدل ہے. اللہ کی صفت کمال عدل ہے. خالی ظلم کی نفی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نفی کے مقابلے میں جو اثبات ہے اور جو اس کی ضد ہے، جو اس کا مقابل ہے، اسے پورے کمال کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کی طرف منسوب کرنا فرض ہے. اللہ کو موت نہیں آتی، اتنا کافی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت صفت حیات سے متصف ہے، اور وہ حیات بھی کمال کی ہے. ایسی حیات ہے جسے کبھی عدم لاحق نہیں تھا، اور ایسی حیات ہے جس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور ایسی حیات کا مالک ہے کہ پوری مخلوقات کو حیات دینے والا ہے. انسان حیات پاتے ہیں اسی کی امر سے، اور پھر وہ حیات ختم بھی کرنے پر قادر ہے. یہ اس کی صفت کمال حیات ہے. تو اللہ ظلم نہیں کرتا،
اتنا کافی نہیں, بلکہ اللہ رب العزت کمال عدل کا مالک ہے اور اس کا ہر فعل عدل پر قائم ہے اور کوئی فعل عدل سے خالی نہیں ہے. تو یہ ایک قسم کی تسلی اللہ کے بندوں کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اطاعت کریں, اس کے حساب کی تیاری کریں, اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت قطعاً ظلم نہیں کرے گا, کسی پر ظلم نہیں کرتا, اس کا ہر امر اس کا ہر فعل عدل پر قائم ہے اور ظلم پر قطعاً قائم نہیں. یہ معنی نہیں کہ اللہ ظلم پر قادر نہیں ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ظلم پر قادر نہیں اس لیے ظلم نہیں کرتا, یہ تو کوئی کمال نہ ہوا, یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. کمال تو یہ ہے کہ ایک فعل پر قدرت ہو اور پھر وہ فعل نہ کیا جائے, یہ کمال کی صفت ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ اس کا کمال ہے کہ وہ ظلم پر قادر ہے مگر ظلم نہیں کرتا, اور اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا, کبھی ظلم نہیں کرے گا. تو پھر یہ ایک بڑی تسلی کا پہلو ہے کہ ہمارا خالق اور مالک جسے ہم نے حساب دینا ہے وہ ظلم نہیں کرتا. فرمایا کہ وجعلت محرما فیما بینکم, میں نے اس ظلم کو تمہارے بیچ بھی حرام قرار دے دیا ہے اور تم پر یہ بات فرض ہے کہ تم میرے افعال اور میرے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو. اللہ پاک کے سارے افعال قابل تعریف محمود ہیں, سارے افعال مدح اور حمد کے مستحق ہیں, تو تم بھی ان افعال کو اپناؤ جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہوں گے, کہ تم بھی ظلم نہ کرو. اس لیے کہ ہمارا خالق اور مالک بھی ظلم نہیں کرتا, ہمارے خالق اور مالک نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا, ہم بھی ہر قسم کا ظلم اپنے اوپر حرام کر لیں, تاکہ اللہ کا فعل اور اس کی صفت اپنانے کی ہم کوشش کریں, اور یہ اللہ کے رضا کا باعث ہوگا اس کے افعال کو اپنانا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے, ہم بھی لوگوں کو معاف کریں, اللہ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, گناہوں پر پردہ ڈالنے والا, ہم بھی اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپائیں, کسی کا کوئی عیب معلوم ہو اس پہ پردہ ڈال دیں, یہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کا باعث ہوگا. اسی طرح ہم یہ سمجھ کر, یہ سوچ کر کہ ہمارے خالق اور مالک نے جو اتنی قدرت کا مالک ہے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا, حالانکہ اس کائنات میں اللہ کے بڑے بڑے باغی موجود ہیں, بڑے بڑے طاغی موجود ہیں, مشرکین کفار فرعون جیسے, نمرود جیسے, قارون اور شداد جیسے, مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے, ان کے ساتھ بھی عدل ہوگا. فرعون ہو, حامان ہو, قارون ہو, شداد ہو, نمرود ہو, ان کے ساتھ بھی عدل ہوگا, ابو جہل کے ساتھ بھی عدل ہوگا, ابو لہب کے ساتھ بھی عدل ہوگا. یہ خالق کائنات کی صفت کمال عدل ہے. تو ہم بھی یہ سوچ کر کہ ہمارے پروردگار کی صفت ہے اور اس کا فعل ہے, ہم بھی ہر طرح کا ظلم اپنے اوپر حرام کر لیں, کسی پر ظلم نہ کریں, دوست ہو دشمن ہو, کسی کا حق نہ ماریں, کسی کا مال نہ اتھیائیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کا نمیمہ نہ کریں, کسی پر بہتان درادی نہ کریں, یہ سب کا سب ظلم ہے, اپنے بھائی پر ظلم ہے. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, من کان لہ مظلمۃ الاخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحللہ منہ الیوم قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار. اگر تم میں سے کسی شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو, اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے, اس کی عزت کو اچھالا ہو, اس کا نمیمہ اور چغلی کر کے, یا اس کی غیبت کر کے, یا بہتان ترازی کر کے, یا اس کا مال چھینا ہو, تو فلیتحللہ منہ الیوم, آج ہی جاؤ اس کے پاس اور معافی مانگ لو, اپنے دامن کو پاک اور صاف کروا لو. قبل ان یاتی یوم, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے, لا درہم فیہ ولا دینار, جس دن بری ہونے کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا، تہی دست اور خالی ہاتھ آؤ گے، بدن پر لباس بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، بالکل خالی ہاتھ آؤ گے، اور اگر کچھ ساتھ ہوگا تو وہ نیکیاں اور گناہ ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت انصاف قائم کرنے کے لیے نیکیاں تقسیم کر دے گا تمہاری، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان سب کے گناہ اللہ پاک تمہارے سر پہ ڈال دے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ تو یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے۔ تو اس پہلو سے سوچ کر کہ ہمارا خالق اور مالک بھی وہ ذات ہے جس کے کمال عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے ہر طرح کے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو ہم بھی حرام کر لیں، کسی قسم کا ظلم روا نہ رکھیں، بلکہ جو بھی بات کریں وہ عدل کے میزان میں ہو، اور جو بھی فعل اپنائیں وہ عدل کے میزان میں پورا ہو، جو بھی کام کریں فیصلہ کریں عدل و انصاف پر قائم ہو۔ فلا تظالموا، فرمایا کہ تم بھی کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کرنا۔ تو اے اس نیک راہ کے قاصد اور سالک، صراط مستقیم پر چلنے والے، خوش ہو جا کہ تجھ سے حساب و کتاب دینے والا رب ظلم نہیں کرے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں کے اعمال نامے ان کے سامنے کھول دے گا، ان کی زندگی کے صحائف ان کے سامنے کھول دے گا، اور کہے گا میرے بندے تو خود پڑھ لے، ایک ایک ورق الٹ کے پڑھ دے، ایک ایک ورق الٹ کے، حل ظالمہ کا کاتبہ تھی، جو میرے کاتبین تھے تیرے اعمال لکھنے والے فرشتے، انہوں نے کسی عمل کے لکھنے میں کوئی ظلم تو نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہاں کوئی تیرا گناہ درج ہو اور اس میں ظلم ہو، ظلم کا پہلو ہو۔ حل ظالمہ کا کاتبہ تھی، یہ حفاظہ تھی، ان کرامن کاتبین نے کسی گناہ کو نوٹ کرنے میں کوئی ظلم تو نہیں کیا، ہو سکتا ہے تو نے کوئی نیکی کی ہو اور وہ یہاں درج نہ ہو، تو کسی نیکی کے عدم اندراج میں کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، میرے بندے تو خود پڑھ کے بتا مجھے۔ اور دوسری بات یہ، حل لدیک عذر، اور اگر تو نے واقعی کوئی گناہ کیا ہو اور یہاں وہ لکھا ہو لیکن تیرے پاس عذر ہو اس گناہ کا، وہ بھی بتا دے مجھے، کسی قسم کا عذر ہو، کوئی گناہ تو نے واقعتاً کیا ہے اور وہ نوٹ ہے، تحریر ہے، مگر میرے بندے تیرے پاس کوئی عذر تھا، تو نے کسی عذر کی بنا اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ بھی بتا دے، بیان کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی رحمت، کیا اس کے متقاضیات ہیں، کس طرح یہ حساب عدل پر قائم ہے، اور کتنا بڑا تسلی کا پہلو ہے کہ تم سے حساب و کتاب لینے والا پروردگار ظلم نہیں کرتا، اس نے ظلم حرام کر لیا اپنے اوپر، تو تم پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری شد و مد کے ساتھ نیکیاں کرو، اور پوری وسعت اور سماحت کے ساتھ اس دین کی ان پہاڑوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور آگے فرمایا کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتم فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، تمہارے سفر کا آغاز جہالت سے اور گمراہی سے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من مولود الا یولد للفطرہ فابواہ یحبذانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن جس گھر میں آنکھ کھولتا ہے اس گھر کا جیسا ماحول ہو اس کے ماں باپ اسے ویسا بنا دیتے ہیں، ماں باپ یہودی ہوں بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ عیسائی ہوں بچہ عیسائی بن جاتا ہے، اور ماں باپ مجوسی ہوں بچہ مجوسی بن جاتا ہے، جیسا گھر کا ماحول ہو ویسا بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک مولود کی ابتدا ہے، تو اصل یہ ہے کہ تم سب کے سب گمراہ ہو، تمہارے سفر کا آغاز جہل سے ہوتا ہے، ضلالت سے ہوتا ہے، الا من ہدیت، ہاں کچھ بندے ایسے ہیں جن کو میں ہدایت دیتا ہوں، اور یہ بات نوٹ کر لو، ہدایت پر صرف وہ شخص آتا ہے جس کو میں ہدایت دوں، فاستهدوني، تو پھر تم سب کو چھوڑ دو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، ہدایت کی راہیں میرے پاس تلاش کرو، میرے نظام میں تلاش کرو، میری وحی میں تلاش کرو، میرے پیغامات میں تلاش کرو، احدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، ہدایت بھی میری طرف سے، میں ہی دوں گا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حساب لینا ہے اس کی وسعت رحمت کا اندازہ کیجیے کہ وہ بھی میں ہی عطا کروں گا. اللہ نے چھوڑ نہیں دیا ہمیں کہ میں نے حساب لینا ہے، بس تم سدھر کر آ جاؤ اور سنبھل کر آ جاؤ، ہدایت لے کر آ جاؤ، مجھے معلوم نہیں، جہاں سے مرضی لو، جہاں سے چاہو حاصل کرو، مجھے ہدایت چاہیے. جیسے کہ دنیا کا نظام ہے ہمارا خالق اور مالک، اور اس کی رحمت کی وسعت کہ جس ہدایت کے تعلق سے میں نے حساب لینا ہے، جنتیں تقسیم کرنی ہے، وہ بھی میری ہی عطا سے حاصل ہوگی اور میں نے ہی عطا کرنی ہے، مجھے ہی سے مانگو، وہ بھی میں نے ہی دینی، کہیں اور سے لوگے تم قطعاً ہدایت تک نہیں پہنچ سکو گے، قطعاً حق حاصل نہیں کر پاؤ گے، وہ بھی میرے ہی پاس ہے، میں ہی عطا کروں گا. جس چیز پر حساب لینا ہے وہ بھی میں نے ہی عطا کرنی ہے، تم سب سے کٹ کر میرے ساتھ منسلک ہو جاؤ، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میرے پیغامات دیکھو. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا معاملہ اس طرح فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کسی نیکی کے بغیر اور کسی جو ہے وہ عمل صالح کے بغیر جنت دے دی. یہ کم رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا. ایسی جنت، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا، دنیا کی پراپرٹیاں، دنیا کے سونے اور چاندی، دنیا کا پانی اور زراعتیں، دنیا کا تیل اور پیٹرول، دنیا کے پہاڑ، سربتیں اور یہ معدنیات، ان سب کو فروخت کر کے جو پیسہ حاصل ہوگا، اس پیسے سے تم جنت کی ایک بالشت بھی نہیں خرید سکتے. یہ سارا پیسہ مل کر جنت کی ایک بالشت کا سودا بھی نہیں بن سکتا. مگر خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو کسی عمل کے بغیر اور کسی نیکی کے بغیر دے دی، پوری جنت دے دی، جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، بیوی بھی ان سے پیدا کر کے دے دی، خوب عیش کرو بہشت کی نعمتوں میں. صرف ایک درخت سے روکا، ایک چھوٹا سا امتحان لے لیا، آدم ان کے قریب چلے گئے، اس درخت کو چکھ بیٹھے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، رب فرما دیا، حقیقت آشکارا کر دی جس میں کوئی بہان نہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں. ہدایت نامی چیز زمینوں پر نہیں بنتی، ہدایت نامی چیز انسان نہیں بناتے، جن اور فرشتے نہیں بناتے، بلکہ یہ وہ خالص ضابطہ اور نظام ہے جو میں ہی بناتا ہوں، میری طرف سے آئے گی، میری وحی اور میرا پیغام. جس نے اس کو مان لیا اور قبول کر لیا، وہ دوبارہ اس گھر کو آباد کرے گا. اس گھر سے نکال رہا ہوں اور تم پر ایک امتحان قائم کر رہا ہوں کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی. جس نے اس کو تھاما اور قبول کیا، اسی کو اختیار کیا، میری وحی سے چمٹ گیا اور میرے پیغامات کو پڑھا، اپنایا اور عمل کیا، وہ دوبارہ اس گھر میں آئے گا اور اس گھر کو آباد کرے گا. باقی کوئی شخص اس کو آباد نہیں کر سکتا اور اس گھر میں نہیں آ سکتا. تو اللہ رب العزت نے وہ ہدایت اپنے پاس رکھی، اس کا بنانا بھی اور عطا فرمانا بھی، بناتا بھی میں ہوں، عطا کرنے والا بھی میں ہوں. تم پر یہ فرض ہے، تمہارا یہ کام ہے کہ میری بنائی ہوئی ہدایت کو تم اپنا لو، پکڑ لو، احتسام کر لو، تمسک کر لو، اور اس کے بعد مجھ سے دعائیں کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے. یہ نہیں کہ میری ہدایت سے دور ہو. بزرگوں نے فرمایا اور اماموں نے فرمایا پیر و مرشد کی تعلیمات ان سے چمٹے ہوئے ہو اور مجھ سے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہو. یہ طریقہ تو غلط ہے, اس راہ پر چلنا پڑے گا, قدم بڑھانے پڑیں گے. جب وحی الہی سے خالصتاً منسلک ہو جاؤ گے, ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا, ایک ہاتھ میں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہوگی, اللہ کی ہدایت سے چمٹ جاؤ گے اور پھر دعائیں کرو گے اہدنا الصراط المستقیم. تو چونکہ تم نے صحیح راہ کا انتخاب کیا, تمہارا قصد 100% درست ہے, تمہاری کوشش بالکل درست ہے, تمہاری سمت بالکل صحیح ہے, اب ہم تمہیں ہدایت دے بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ایسی استقامت دیں گے کہ تمہیں مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھیں گے. پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, حق پر قائم رہو گے. حق کی ضمانتیں ہیں, وعدے ہیں, جنت کی ضمانتیں ہیں, وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب, دوسرا میری سنت, یہ وحی الہی. جب تک اس سے چمٹے رہو گے حق پر قائم رہو گے اور یقیناً جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ہدایت بنانا بھی اللہ کا کام ہے, عطا کرنا بھی اللہ کا کام ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو, تمہارے اوپر تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں, نہ بنانے کی اور نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہونے کی. تم میرے پیغامات پر غور کرو اور میری وحی کے ساتھ چمٹ جاؤ, اور پھر جہاں بیٹھے ہو وہیں مجھ سے دعائیں کرو کہ یا اللہ ہدایت دے بھی دے اور استقامت بھی عطا فرما دے. تو چونکہ تمہارا قصد, نیت اور سمت بالکل درست ہے, تو میں تمہیں ہدایت دے بھی دوں گا اور اس پر تا حیات استقامت بھی دے دوں گا. تو اللہ پاک فرما رہا, یا عبادی کلکم ضالون, اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو. تمہارا آغاز جہل سے ہے, اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلے بالکل جاہل, نہ کچھ پڑھ سکتے تھے, نہ کچھ لکھ سکتے تھے, نہ تمہارے سینوں میں کچھ علم تھا. وہ لوگ بکواس کرتے ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے قبل ہی وہ حافظ قرآن بن چکے تھے. اللہ تو فرما رہا ہے, اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم سب کے سب اپنے ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکلے کہ تمہیں کوئی علم نہیں تھا, کوئی تمہارے پاس علم نہیں تھا, بالکل خالی. اور یہ ہر شخص کے نقطۂ آغاز ہے, جہل سے اور ضلال سے تمہارا آغاز ہوتا ہے. تو تم اب اس راہ پر چلو, اس راہ پر چلنے سے حق نصیب ہوگا, تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اور کامیابی یہ ہے. اب یہ سفر اس طرح طے کرو کہ یہ سفر تمہیں دوبارہ اللہ تک پہنچا دے پوری رضا اور محبت کے ساتھ, رحمت کاملہ کے ساتھ. یہ سفر اللہ کی طرف ہی جاری ہے. ایک دفعہ اللہ کا امر آئے گا, روح قبض ہو جائے گی, عمل صالح ہوں گے تو عمل صالح کے ساتھ اپنے رب سے جا ملو گے, برے عمل ہوں گے تو برے عمل سے اپنے رب سے جا ملو گے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا اور کسی بندے کو اپنے سے توڑ کر پھینک دے گا. جڑنا چاہتے ہو, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو, تو اسی راہ پر چلنا ہوگا جو راستہ اللہ نے دیا ہے اور جو راستہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھ تک پوری رضا اور نیکیوں کے ساتھ ملنے کا راستہ یہ ہے کہ اسی راہ پر چلو جو میں نے دیا ہے, صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم. تو جہل سے تمہارا آغاز ہوا, اس جہل سے اگلا قدم علم ہے, اور علم کی کچھ حدود ہیں. وہ علم جو وحی الہی پر منتج ہو, اور پھر علم اور وحی الہی اس کی حد اور اس کی اساس اخلاص ہے. ان ساری اہمیتوں کو سمجھ لو, یہ سفر آسان بھی ہے اگر فہم آ جائے, اور مشکل بھی ہے اگر فہم نہ ہو. یاد رکھو, ایک طرف جہالت کا سمندر ہو اور ایک طرف علم کا قطرہ ہو, تو وہ علم کا قطرہ جہالت کے سمندر سے افضل ہے, اور ایک طرف علم کا سمندر ہو اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف عمل کا ایک قطرہ ہو, تو وہ عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے افضل ہے, اور ایک طرف عمل کا سمندر ہو دوسری طرف اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرہ ہو, تو وہ اتباع کا ایک قطرہ عمل کے پورے سمندر سے بہتر ہے, اور ایک طرف پیغمبر اسلام کی اتباع کا پورا سمندر ہو دوسری طرف اخلاص کا ایک قطرہ ہو اللہ کے لیے اخلاص, تو اخلاص کا ایک قطرہ اس پورے سمندر سے افضل ہے. بس یہ پورے دین کی روح ہے, وہ صراط مستقیم ہے جس پر پوری جانداری سے چل کر اپنے پروردگار سے جا ملو گے, اس طرح کہ پوری محبت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ, جیسے ایک شخص کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تھی, اس کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے, جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہم الق عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک, اے اللہ اپنے اس بندے سے اس طرح ملنا کہ جب تیری اس بندے سے ملاقات ہو تو یہ بندہ تجھے دیکھ کر ہنسے اور تو اس بندے کو دیکھ کر ہنسے, یہ رضا اور محبت کی اساس. لیکن راستہ یہی ہے, صراط مستقیم یہی ہے کہ علم ہو, علم نافع جو اللہ کی وحی کا علم ہے, اور عمل بھی ہو بالکل پیغمبر اسلام کی اتباع کے مطابق. اور علم کا معاملہ, عمل کا معاملہ, اتباع کا معاملہ اخلاص پر قائم ہو. حدیث ابھی باقی ہے, انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگی. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے, فہم کامل عطا فرما دے صراط مستقیم کا, ہدایت کا اور دین کا. اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے, زیغ سے بچائے, ضلال سے بچائے, جہل سے بچائے, علم عطا فرما دے, علم نافع, عمل صالح عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بہت سے ساتھیوں نے درخواست بھیجی ہے دعا کے لیے. اللہ رب العزت ہمارے تمام بیمار ساتھیوں اور بھائیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی ساتھی پریشان ہیں ان سب کو عافیت دے, اپنے فضل سے نواز دے, اور تمام پریشانیاں, فقر, اندیشے اللہ پاک دور فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں اس پوری زندگی عافیت پر قائم رکھے اور دین کی ہدایت پر قائم رکھے. اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرما دے اور ہمارے اہل و عیال کی, مال کی اللہ پاک عبادت فرمائے. یہ آج کا اعلان ایک دینی ادارے کے لیے ہے, سندھ کا ایک علاقہ حالہ, یہاں اللہ کے فضل و کرم سے دینی ادارہ قائم ہے عرصہ 3 سال سے, یہ مدرسہ انس بن مالک کے نام سے. اور ہمارے انتہائی ایک فاضل ساتھی اور بھائی شمیم الحق انصاری اس ادارے کے نگران بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, اور تقریباً 5 مدرسین اور ہیں جو یہاں پڑھا رہے ہیں. اور یہ ادارہ بہت ہی ہمارا دیکھا بھالا ہے, ہر 2-3 ماہ کے بعد جس کا دورہ ہوتا ہے, درس بھی ہوتا ہے, طلبہ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, بڑی تسلی ہوتی ہے, ایک دین کا کام ہو رہا ہے اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونج رہی ہیں, علم نافع بیان ہو رہے, نشر ہو رہے. دوست اور بھائیو, جس قدر اس علم کی خدمت کرو گے اسی قدر صدقہ جاریہ بنتا جائے گا, اور ایک لفظ بھی اگر کسی کا آگے پہنچ گیا, ہدایت کا باعث ہو گیا اور عمل کا باعث ہو گیا, تو جس ساتھی کا تعاون شامل ہوگا اس کے لیے مستقل صدقہ جاریہ بن جائے گا. اداروں کی آپ کفالت کیجیے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جہاں بھی ادارہ ہو, دینی کام ہو رہا ہو, پہنچ کر وہاں پر خدمت کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. حالانکہ ساتھی یہاں موجود ہیں, انشاءاللہ باہر کھڑے ہوں گے, آپ تعاون کیجیے, اللہ پاک قبول فرمائے, اور اللہ ہمارے اس تعاون سے علم نافع کو آگے پھیلانے اور آگے اس کو پہنچانے کی سب ساتھی کو توفیق عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي